مکتوب گرامی حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ علیہ بجواب استفسار ایک عالم دین از افغانستان، یعنی افغانستان سے ایک عالم دین کا خط اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا جواب، پہلے سوال کا جواب، دوسرے سوال کا جواب، تیسرے سوال کا جواب، چوتھے سوال کا جواب، پانچویں، چھٹے، ساتویں سوال کا جواب، آٹھویں سوال کا جواب، کابل افغانستان سے ایک عالم دین کا خط، بگرامی خدمت شیخ المکرم حضرت مولانا کشف الاسرار شریعت و طریقت و حاوی للفروع والوصول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دام فیوزکم وبرکاتکم علینا وعلی الناس اجمعین۔ مجھے جلال سلوک دیکھنے کا بذریعہ دلاور خان موقع میسر آیا، جس سے میرے دل میں نور ایمان کی لہر اٹھی اور حیران ہو گیا کہ اس دور ظلماتی اور الحادی میں ایسا ہیرا، موتی یگانا، در یکتا، وحید الدہر اور سراج منیر اس سرزمین پاک و ہند میں منور ہوا۔ اگر میں خود اپنی آنکھوں سے کتاب نہ دیکھتا، کوئی دوسرا آدمی زبانی ان واقعات اور حالات کو بیان کرتا تو یقیناً دل قبول نہ کرتا، نہ ہی قابل قبول تھی۔ ظاہراً گو یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ ان لوگوں سے زمین خالی نہیں ہوتی، مگر ایسے جامع شریعت و حقیقت ہستی کا اس دور میں پایا جانا اگر محال نہیں تو یقیناً کمیاب تو تھا اور ہے۔ میں خود اس مرض کا قدیم المریض ہوں، طبیب قلب کا سالہ سال سے متلاشی ہوں، مگر جو ملا آخر وہ دکاندار ہی ثابت ہوا، اس لیے میری کشتی کنارے نہ لگ سکی، نہ ہی مرض سے نجات ملی۔ اگر کوئی صورت حاضری کی میسر آئی تو حاضر خدمت ہوں گا، وقت آخری ہے اور میں چند ایک معروضات پیش کر کے جواب لینا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، کیا اذکار و اشغال مشائخ، واحیت جلسہ ذکر اور دو وقت ذکر کرنے اور مجموعی طور پر ذکر کرنے کا وجود قرون ثلاثہ میں ملتا ہے؟ جو قرون مشہود بالخیر ہیں، اگر ان کا وجود قرون ثلاثہ میں موجود نہ تھا تو اس کو بدعت کہنا بعید نہ ہوگا۔ نمبر دو، کیا نجات اخروی کے لیے اور دیگر تمام کمالات کے حصول کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کافی نہیں کہ مزید اذکار و اشغال مشائخ بعین قیودات و تخصیصات اختیار کیے جائیں، جبکہ انسان عامل بالکتاب و سنت ہے؟ نمبر تین، کیا علم سلوک و تصوف جزو دین ہے؟ اگر ہے تو قرون ثلاثہ اس سے خالی کیوں رہے؟ اگر نہیں تو اس کے حصول کا کیا فائدہ؟ نمبر چار، اگر علم سلوک جزو دین ہے تو اس کے حصول کے لیے ولی کامل اور مرشد کامل کو موقوف علیہ ٹھہرانا کہاں ثابت ہے؟ اس کا حصول تو کتب تصوف اور کتاب اللہ اور سنت سے ہو سکتا ہے۔ نمبر پانچ، یہ تو ٹھیک ہے کہ علم سلوک ایک باطنی علم ہے، مگر حصول علم کے لیے زندہ اشخاص کافی ہیں۔ عالم علوم باطنیہ سے حاصل ہو سکتا ہے، مگر جو صوفیاء کرام اور اولیاء عظام میں مشہور ہے کہ فیض روح سے بھی ہو سکتا ہے، تو اہل قبور سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب بعد الدارین ہو چکا ہے، نیز فقہا میں تو بعض سرے سے سماع موتا کا انکار کرتے ہیں، جب حال یہ ہے تو فیض حاصل کرنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور امام صاحب کا مذہب بھی بعض عدم سماع بتاتے ہیں۔ نمبر چھ، خدا تعالیٰ نے سوال کیے بغیر پیدائش انسانی، جنات و شیاطین قرآن میں بیان فرما دی، مگر روح کی پیدائش اور حقیقت باوجود سوال کے نہ بتائی، جس سے خوب واضح ہوتا ہے کہ روح کوئی فرشتہ اور جن سے بھی زیادہ الطف چیز ہے، تو ایسی لطیف ہستی سے فیض حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ فیض کے لیے اول روح سے ہم مجلس ہو، پھر اس کو دیکھے، وہ نظر آئے، پھر اس سے ہم کلام ہو، اس کی کلام سنی جائے، پھر اس سے اخذ فیض کیا جائے، چی جائے کہ اس سے خرقہ خلافت لیا جائے، جس کی کوئی نظیر آپ فرمائیں اگر ہے تو، جبکہ عدم سما بھی سامنے ہے۔ نمبر سات، کیا روح پر موت طاری نہیں ہوتی؟ قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت موجود ہے، اس کلیہ سے آپ روح کو کیسے مستثنی فرماتے ہیں؟ کیا روح کے لیے بھی روح ہے، جبکہ حیات کا موقوف علیہ ہی روح ہے؟ نمبر آٹھ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ اور مراقبات کی بھی کوئی حقیقت ہے صوفیاء کرام کے نزدیک؟ اور ان کے حصول و تحصیل کی کیا صورت ہے؟ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ طریقہ آپ ہم کو لکھ کر ارسال کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کو حاصل کر کے خدا کے خاص بندوں میں داخل ہو جائیں؟ آپ سے دور افتادہ ہیں، مہربانی کر کے تفصیل سے لکھیں، نیز کشف ملائکہ و جن و کشف قبور جن جن وظائف سے حاصل ہو جاتے ہیں وہ بھی مفصل لکھنا مہربانی ہوگی، میں آپ کے حلقے کا آدمی ہوں۔ خط کا جواب الحضرت العلام مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے سوال کا جواب، سب سے پہلے بدعت کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ جو چیز باوجود شرعی قرون ثلاثہ میں موجود تھی وہ سنت ہے، اور جو حکم باوجود شرعی قرون ثلاثہ میں موجود نہ تھا وہ بدعت ہے۔ اب وجود شرعی کی تفصیل سنیے۔ اصطلاح اصول فقہ میں وجود شرعی اسے کہتے ہیں جو بغیر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہ ہو سکے اور حس و عقل کا اس میں دخل نہ ہو۔ اس شے کا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور بیان ہی پر موقوف ہوگا، پھر بیان میں خواہ صراحت ہو، اشارتاً یا دلالتاً ہو، یعنی بیان کی کوئی فرا پائی گئی ہو، تو اس حکم کا جواز ثابت ہوگا اور اس حکم کا وجود شریعت میں آ گیا، خواہ اس وقت اس حکم کی جنس بھی خارج میں موجود نہ ہو، چی جائے کہ اس کا جزیہ ضروری ہو۔ پس جس حکم کا جواز کلیتاً ثابت ہو گیا وہ حکم بجمیع جزیات ثابت ہوگا، خواہ اس کا کوئی جزیہ باوجود خارجی قرون ثلاثہ میں موجود ہو یا نہ ہو۔ اگر اس کلیہ کا کوئی جزیہ قرون ثلاثہ کے بعد خارج موجود میں آیا وہ سنت میں داخل ہوگا، بدعت نہ ہوگا۔ یوں تو اقسام حدیث میں قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، حواجس نفس رسول، عزم رسول، ہم رسول اور خواتر رسول سب ہیں، مگر اذکار تو وہ سنت ہے جس کا ثبوت صراحتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں اور خیر القرون میں پایا جاتا ہے۔ اذکار و اشعار جن کے اصل کتاب و سنت میں موجود ہو اور ان کی جزیات مشائخ نے اس اصل سے اخذ کی ہوں وہ داخل سنت ہوں گی، کیونکہ وسائل و ذرائع حکم مقاصد میں داخل ہیں۔ دوسری چیز یہ سمجھ لی جائے کہ تعلق باللہ، نسبت باللہ اور توجہ اللہ سب مامور من اللہ مامور بھی ہیں، اگرچہ کلی مشکک ہے، جس کا ادنا درجہ مندوب ہے اور اعلیٰ درجہ فرض ہے، اور سینکڑوں آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے ان کا مامور من اللہ ہونا ثابت ہے۔ بلکہ تمام شریعت کا خلاصہ اجمال یہ ہے کہ مال اور اولاد سے تعلق حفاظت کا ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق عبادت اور اطاعت کا ہو۔ جو شخص قرآن مجید اور حدیث شریف میں غور کرے سینکڑوں آیات و احادیث ان کا مامور من اللہ ہونا پائے گا اور غیر سے قلب انقطاع کا ثبوت ملے گا۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ مامور بہی اور مامور من اللہ مقصود لذات ہی ہے، اور جو چیز مامور بہی ہو اس کی تحصیل کے لیے جو ذرائع اور وسائل اختیار کیے جائیں گے یا جو طریقہ مشخص کیا جائے گا، مقید کیا جائے گا، وہ بھی مامور بہی ہوگا۔ جیسے وضو کو دیکھیے، مقصود لذاتی ہی تو نماز ہے اور نماز موقوف ہے وضو پر، لہذا وضو کے لیے پانی مہیا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ وہی تو وسیلہ اور ذریعہ طہارت ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے ستر عورت فرض ہے، لہذا لباس کا مہیا کرنا بھی فرض ہوا۔ لہذا ذکر الہی کے سلسلے میں مشائخ نے جو وسائل اور ذرائع اختیار کیے یا جن ذرائع کو اصل مقصود کے لیے مشخص کیا یا مقید کیا، موقت یا غیر موقت کیا، جن پر مقصود ذاتی موقوف تھا وہ بھی مقاصد میں داخل ہوئے، ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا، یہ احداث فی الدین نہیں ہوگا، ہاں احداث للدین ہوگا۔ جس طرح طبیب ہر زمانہ اور ہر موسم میں ادویہ بدلتا اور تجویز کرتا ہے، طبیب کا اصل مقصد تو صحت بدن انسانی ہے، اسی طرح اذکار کا اصل مقصد تعلق مع اللہ اور توجہ اللہ ہے، جس طریقے سے حاصل ہو وہ اختیار کرنا فرض کے حکم میں داخل ہوگا۔ یا مثلا اعلی کلمت اللہ مقصد ایک مقصد ہے اور جہاد بھی اس کا ایک ذریعہ ہے، جہاد جن آلات حرب پر موقوف ہوگا ان کی تحصیل بھی فرض ہوگی، جیسے آج کے حالات کے مطابق توپ، ٹینک، ہوائی جہاز وغیرہ، ان کو اس وجہ سے بدعت نہیں کہا جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے زمانے میں یا خیر القرون میں ان کا وجود نہیں تھا، بس تلوار نیزہ ہی سے کام لینا سنت ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مقصد جب اعلی کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے مگر اس مقصد کے حصول کے لیے حالات کے مطابق ذرائع مہیا کرنا جن پر یہ موقوف ہے وہ بھی واجب ہوگا، اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ چوتھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں احسان کو جزو دین کہا گیا ہے، اس لیے اس کا حاصل کرنا مسلمانوں پر واجب ہے. احسان صرف جزو دین ہی نہیں بلکہ دین کی روح اور خلاصہ ہے. جس نے اسے حاصل نہ کیا اس کا دین ناقص ہے، کیونکہ احسان کی حقیقت یہ بیان ہوئی ہے کہ تعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. حدیث میں دین کے تینوں اجزاء کا ذکر ہے، ایمان جو اصل ہے، اعمال جو فرع ہیں، اور احسان جو ثمرہ ہے. اسے چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے ایک شخص مغرب کی نماز میں فرض کی دو رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس کی نماز نہ ہوگی. اسی طرح احسان کو چھوڑ دینا دین کے ایک عظیم جزء کو ترک کرنا ہے، اس لیے دین ناقص رہ جائے گا. پانچویں بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ درجہ احسان صرف صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو جاتا تھا. صرف فرائض کی پابندی کے ساتھ صحبت رسول شامل ہو گئی تو درجہ احسان حاصل ہو گیا، اور وہ بھی اس پائے کا کہ بڑے سے بڑا ولی اللہ ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. جب آفتاب نبوت اجل ہو گیا تو مجاہدات و ریاضات کی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ دین کا یہ اہم جزو، یہ اہم حصہ جو دین کا مقصد، کمال کا اعلیٰ درجہ اور مقصود لذاتے ہی ہے، حاصل ہو سکے. رہا دو وقت ذکر کرنے کا سوال، تو یہ نص سے ثابت ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا. ترجمہ، ہم نے پہاڑوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو جو جمع ہو جاتے تھے. اس حقیقت کو کشف صحیح کی تائید بھی حاصل ہے. اولیاء اللہ نے اس آیت سے دو امور ثابت کیے ہیں. اول، اجتماعی ذکر، اس میں ذاکرین کے انوار عکس ایک دوسرے پر پڑتا ہے جس سے نحوست دور ہوتی ہے، قلب میں انبساط پیدا ہوتا ہے، ہمت قوی ہو جاتی ہے، اور اس اجتماعی ذکر سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. یہ کیفیت چشیدنی ہے، گفتنی نہیں. نمبر دو، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اس آیت میں ذکر قلبی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ خوف کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. دوم، صبح و شام ذکر کرنے کا حکم ہے. آخری بات یہ نکلی کہ جو شخص اس طرح ذکر نہیں کرتا وہ خدا سے غافل ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا سے غافل ہو جانے سے بڑھ کر محرومی اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس غفلت سے دین میں جو نقص پیدا ہو جاتا ہے اس میں کلام کی گنجائش کہاں ہے. نمبر تین، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. نمبر چار، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یوں تو ہر حالت میں ذکر کرنے اور ذکر کثیر کرنے کا حکم ہے، مگر دو وقت اہتمام سے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. اجتماعی ذکر کے سلسلے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفت بهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وتتنزلت عليهم السكينه هم قوم لا يشقى جليسهم. پھر صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت حلقہ ذکر کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے، جہاں کہیں کوئی مجلس ذکر پاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ ذکر کا مامور من اللہ ہونا اور صبح و شام اہتمام سے ذکر کرنا نص سے ثابت ہے. دوسرے سوال کا جواب، ذکر کثیر جو تمام اوقات کو شامل ہے اور صبح و شام ذکر کرنے کا مامور من اللہ ہونا نصوص قرآنی اور حدیث نبوی سے ثابت ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، تو یہ ذکر کرنا بھی عمل بالکتاب و سنہ ہے. ان کو ایک دوسرے سے جدا کیوں سمجھا جائے؟ حدیث جبریل علیہ السلام سے ظاہر ہے کہ عقائد یعنی ایمان، اسلام یعنی اعمال کے علاوہ بھی دین کا ایک حصہ ہے جس کا پورا کرنا اور اس فرض کو بجا لانا ضروری ہے، جسے احسان کہا گیا ہے. اسی کو تصوف کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کامل طور پر عامل بالکتاب و سنت ہو ہی نہیں سکتا جب تک ذکر کثیر بالعموم اور صبح و شام ذکر بالخصوص اہتمام سے نہ کرے. تیسرے سوال کا جواب، پہلے سوال کے جواب میں بیان کر دیا گیا ہے کہ تصوف جزو دین ہے. چوتھے سوال کا جواب، کوئی علم یا فن کسی استاد کی شاگردی اختیار کیے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا. کتاب اللہ اور سنت رسول کے صحیح فہم حاصل کرنا کامل اور ماہر استاد کی تعلیم دینے پر موقوف ہے. محض کتابوں کے مطالعے سے کتاب اللہ کے اسرار اور سنت رسول کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی. پھر اس کلیہ سے تصوف کو مستثنا کیوں کیا جائے؟ اس کے سیکھنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت کا انکار کیوں کیا جائے جبکہ وہی فن سکھانے کی مہارت اور اہلیت رکھتا ہے؟ کتب تصوف سے نشان راہ تو مل سکتا ہے مگر منزل تک رسائی نہیں ہو سکتی. حالات، واردات، کیفیات اور روحانی ترقی کے لیے مراقبات کتابوں سے سیکھنے کی چیز ہی نہیں، کیونکہ واضح نے ان کے لیے الفاظ وضع ہی نہیں کیے. یہ کمالات شیخ کامل کے سینے سے حاصل ہوتے ہیں، شیخ کے باطن سے اور اس کے روح سے حاصل ہوتے ہیں. جس نے ولایت اور معرفت کا عملی نمونہ دیکھا ہی نہیں وہ عارف کیسے بنے گا؟ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ شیخ کامل ہو، دل کا اندھا نہ ہو، قوی القلب ہو، جس کے قلب کے انوار اتنے قوی ہوں کہ سالک کی روح اور اس کے باطن کو اپنی طرف کھینچ سکے. پانچویں، چھٹے اور ساتویں سوال کا جواب. اولیاء اللہ کے ارواح سے اور ان کی قبور سے فیض حاصل کرنا اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے. اس کے متعلق سوال کرنا مذہب اہل سنت سے نواقفیت کی دلیل ہے. رہا بغض الدارین کا اشکال، تو یہ بغض جسم کے لیے ہے، روح کے لیے بغض نہیں. معراج کی متواتر حدیث کیا آپ کے پیش نظر نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اہل برزخ کو دیکھا، ان کو راحت کی حالت میں بھی دیکھا، انبیاء کی امامت بھی کرائی، ان سے کلام ہوئی حالانکہ وہ برزخ میں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے. گو اس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ مسجد اقصی میں انبیاء کے ارواح حاضر ہوئے یا روح مع الجسم. میں ذاتی طور پر امر ثانی کا قائل ہوں. دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتنا فیض ہوا کہ 50 کی جگہ 5 نمازیں فرض ہوئی، کیا اس کے بعد بھی روح سے فیض لینے میں شبہ رہ سکتا ہے؟ رہی یہ بات کہ صالح روح کو دیکھتا کیسے ہے، کلام کیسے ہوتی ہے، فیض کس طرح ہوتا ہے، سوال و جواب کیسے ہوتے ہیں، روح کی حیات کس طرح کی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں بتائی نہیں جا سکتی، البتہ سیکھی اور سکھائی جا سکتی ہیں. میں تصوف کو جزو دین اور روح دین سمجھتا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جسے سلوک سیکھنا ہو بندے کے پاس ان شرائط کے ساتھ رہے جو میں پیش کروں گا. انشاءاللہ تعالی یہ دکھا دوں گا کہ روح سے فیض کیسے حاصل کیا جاتا ہے. وہ شخص روح سے کلام کر لے گا، قبر کے عذاب و انعام کو دیکھ لے گا، انبیاء کی روحوں سے ملاقات کر لے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر روحانی بیعت کرا دوں گا، بشرطے کہ وہ شخص متبع سنت ہو، خلوص لے کر آئے. پھر سماع موتا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. گو دلائل سمعیہ بھی سماع کے مؤید ہیں، ان کا انکار صرف جاہل اور ضدی ہی کر سکتا ہے. دور صحابہ میں کشف الہام بغیر ریاضت اور مجاہدہ کے حاصل ہو جاتا تھا، صحبت رسول کی موجودگی میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. حیات روح کی حقیقت یہ ہے کہ روح کی حیات نور سے ہے. جس طرح روح محرک بدن انسانی ہے، اسی طرح نور محرک روح ہے اور محرک نور ذات باری تعالی ہے. روح کے بدن سے جدا ہونے سے تصرف و تدبیر کا تعلق بدن سے ختم ہو جاتا ہے. اس جدائی کو موت سے تعبیر کرتے ہیں. روح فانی نہیں، روح کی فنا آنی ہے اور بقا زمانی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کی حقیقت بھی سمجھ لیں. قانون ہے کہ ذائق مذوق کے بعد زندہ رہتا ہے. جیسے انسان ذائق ہے اور روٹی مذوق، روٹی کھائی گئی، انسان زندہ موجود ہے. اسی طرح روح ذائق ہے اور موت مذوق ہے، اس لیے موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے. سماع موتا کے مسئلے میں امام صاحب کے متعلق جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ آدمی سماع کے قائل تھے، یہ درست نہیں. دیکھیے العرف الشری صفحہ نمبر 386. واشتهر على ألسنة الناس أن الموتى ليس لهم سماع عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، وصنف ملا علي القاري رحمة الله عليه رسالة وذكر فيها أن المشهور ليس له أصل من الأئمة أصلا. ترجمہ. اور لوگوں کی زبانوں پر یہ بات یوں ہی مشہور ہو چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سماع موتا کے قائل نہیں. ملا علی قاری نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے متعلق جو یہ مشہور ہے کہ وہ آدمی سماع کے قائل تھے، اس کی کوئی سند نہیں، یہ بالکل بے اصل بات ہے. اور اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ میت کو عالم برزخ میں دنیا کے حالات کا علم ہوتا ہے، دیکھیے العرف الشذی صفحہ نمبر 387 فی شرح المقاصد ان علم المیت مجمع علیہ. ترجمہ: شرح مقاصد میں ہے کہ میت کو علم ہونا اجماعی عقیدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ علم بغیر حیات کے محال ہے، اور العرف الشذی صفحہ نمبر 387 پر ہے. والمحققون ان ابا حنیفہ لا ينکر سماع الاموات. ترجمہ: محققین کا مذہب یہی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سماع موتا کے منکر نہیں تھے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات جلد سوم صفحہ نمبر 401 پر فرماتے ہیں: وبالجملت کتاب و سنت مملو مشحون اند کہ دلالت میں کنند بر وجود علم موتا را بدنیا، و اہل آن پس منکر نشود آن را مگر جاہل با اخبار و منکر دین، و مشایخ گفتند ہر کے این اعتقاد ندارد ایمان با حقیقت نبوت ندارد. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ موتا کو دنیا میں جو علم تھا وہ ان کے ساتھ ہے، اور اس کا منکر جو منکر جاہل اور دین کی خبروں کا منکر ہے، اور مشائخ کا فرمان ہے کہ یہ اعتقاد نہیں رکھتا مگر وہ شخص جس کو حقیقت نبوت پر ایمان نہ ہو. معلوم ہوا کہ روح زندہ ہے، جو کمالات اسے دنیا میں حاصل ہوتے ہیں جسمانی موت کے بعد روح سے چھین نہیں لیے جاتے. جو علم اس نے دنیا میں حاصل کیا تھا برزخ میں اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ حاصل کرنے والا برزخ سے روح کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی قوت رکھتا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کی تعداد میں کمی کرنے کی درخواست کرنے اور کم کرانے کا فائدہ حاصل ہوا تھا. آٹھویں سوال کا جواب: فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ سلوک کے وہ منازل ہیں کہ ہزاروں اللہ کے بندے ان کے حصول کے لیے کوشاں رہے، مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے، اور یہی عرضو لے کر دنیا سے رخصت ہوئے. ان منازل کے حصول کے لیے سچی تڑپ انسان کی سعادت کی بہت بڑی دلیل ہے، مگر یہ منازل صرف زبانی اوراد اور وظائف سے حاصل نہیں ہوتے، یہ قلب اور روح کا معاملہ ہے، اور صرف ذکر لسانی سے تصفیہ قلب اور تصفیہ باطن نہیں ہو پاتا، بلکہ ان منازل کے حصول کے لیے دوسری شرائط ہیں. سب سے پہلے اصلاح قلب کی ضرورت ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ذکر قلبی کثرت سے کیا جائے، اتباع شریعت اور اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے. اصلاح قلب ایسا کمال ہے جو شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. مولوی ہرگز مولائے روم نہیں بن سکے گا جب تک شمس تبریزی کا غلام نہ ہو. کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوس زن بر آستان کاملے، ہست محبوبے نے ہاں اند اندر دلت چشمہ گرداری بیا بنما یمت. کیمیا پیدا کن از مشتے گلے، اس مشت خاک یعنی اس بدن سے ایسے ایسی کیمیا پیدا کر لو، اور پیدا کرنا ہو تو بوسا زن بن جاؤ کسی کامل کے آستانے پر. تمہارے دل میں چھپے ہوئے محبوب ہیں، اگر تم آنکھ رکھو تو آؤ تمہیں دکھا دوں. ترجمہ ختم ہوا. شیخ کامل کی رہنمائی میسر آ جائے تو اتباع سنت کے اہتمام لازمی طور پر کیا جائے. محال است سادی کے راہ صفا تمہاں رفت جز در پیے مصطفیٰ. ناممکن ہے سادی کہ راہ صفا قطع کی جا سکے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر. ترجمہ ختم ہوا. شیخ کامل اس راہ پر اس ترتیب سے چلاتا ہے کہ سب سے پہلے لطائف کراتا ہے، جب وہ منور ہو جاتے ہیں تو مراقبہ احدیت کراتا ہے، جب یہ رابطہ خوب مضبوط ہو جائے تو شیخ اپنی روحانی قوت سے مراقبہ معیت پھر اقربیت کراتا ہے، پھر دوائر ثلاثہ، پھر مراقبہ اسم ظاہر والباطن. یہ مراقبات عالم ملکوت سے گزار کر شیخ کامل کراتا ہے، پھر مراقبہ سیر کعبہ، پھر سیر صلات، پھر سیر قرآن، اس کے بعد مراقبہ فنا فی الرسول کراتا ہے اور دربار نبوی میں حاضری ہوتی ہے. فنا فی الرسول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت میں فنا ہو جائے. پھر شیخ کامل توجہ روحانی سے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مراقبہ کراتا ہے. یہ ذکر لسانی سے حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ شیخ کامل کی توجہ سے ذکر قلبی کرنے سے یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں. مراقبہ فنا بقا میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. سالک کا وجود زمین پر ہوتا ہے اور روحانی طور پر یوں محسوس کرتا ہے کہ عرش بری پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے. عرش معلی اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات کا محبت ہے. وہ انوار و تجلیات سرخ سنہری معلوم ہوتے ہیں. کائنات کی کیفیت یوں معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز شجر، حجر، حیوان، ملائکہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم پکار رہے ہیں. ایک گونج اٹھتی ہے اور سالک پر سب چیزوں سے غفلت طاری ہو جاتی ہے. کائنات کی ہر چیز کی تصدیح و تحمید کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، قد فطر اللہ الجمادات علی تصدیحہ و تحمیدہ و تنزیہہ لطفا و تصدیحا تصدیح خفی. اسی طرح انسانوں کے متعلق بھی تصدیح کے یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. مخلوق دو قسم کی ہے، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول. ذوی العقول یعنی انسان معرفت الہی اور عبادت الہی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور غیر ذوی العقول اللہ کی تسبیح اور تحلیل کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسہ میں ایک مراقبہ جمادات و اشجار بھی ہے. میں یہ مراقبہ نہیں کرایا کرتا کیونکہ خام آدمی کے لیے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اس مراقبے میں پتروں اور درختوں، پانی اور ہوا کی بولی سکھائی جاتی ہے، اور صوفی کامل ان غیر ذی روح چیزوں سے کلام کر سکتا ہے اور ان کی کلام سمجھ سکتا ہے. ملائکہ، جنات، شیاطین اور روح سے کلام ہونا تو سلوک کی ابتدائی باتیں ہیں. ہاں، اس سلسلے میں تباع انسانی کے اختلاف کی وجہ سے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں. بعض سالک ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سلوک میں منازل بالا حاصل ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ عالم امر اور عالم حیرت کے منازل بھی طے کر لیتے ہیں، مگر انہیں مشاہدات نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ کی شان ہے اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت پنہاں ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بالکل ابتدا میں مشاہدات کی نعمت عنایت فرما دیتا ہے. ایسے لوگوں کو رؤیت اشکال کا مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے. اس مراقبے میں روح کی اصل شکل بھی جو بعد موت ہوگی سامنے آ جاتی ہے. اس مادہ پرستی کے دور میں بہت کم ایسے آدمی ملتے ہیں جن کی روح انسانی شکل پر ہو، نعوذ باللہ من ذالک. علماء قشر ایسی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی سطحی علماء. اس کی وجہ عدم علم ہے. کشف قبور میں جب روح سے کلام ہوتی ہے تو روح بھی سامنے آ جاتی ہے، اس کی کلام بھی سنائی دیتی ہے. جمادات میں شعور کے موجود ہونے کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے. قال اللہ تعالی، تسبح له السماوات السبع والارض، اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. بعض مفسرین کا قول ہے کہ سجدہ سے دلالت علی ثناء مراد ہے، مگر یہ قول درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ الناس کے ساتھ کثیر کی قید نے اس تاویل کو اڑا دیا ہے، کیونکہ ثانے پر تو تمام جہان دلالت کرتا ہے. مسنو دال علی ثانے ہوتا ہے، اور کثیر من الناس سے ظاہر ہے، یعنی اس آیت میں جو کثیر من الناس کا لفظ ہے اس سے ظاہر ہے کوئی کچھ ایسے بھی ہیں جو دال علی ثانے نہیں، اور یہ بات اصولاً غلط ہے. مسنو ہو اور دال علی ثانے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ قول غلط ٹھہرا، لہذا سجدہ اور تسبیح حقیقی ثابت ہوئی. ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مسلم تلبى الا لبى ما عن یمینه و شماله من حجر و شجر و مد او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا و ها هنا. ترجمہ، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلم تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کے تمام پتھر اور درخت ڈھیلے تک تلبیہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک تمام تلبیہ کہتے ہیں، حاجی کی تلبیہ سن کر. اس حدیث سے اہل کشف کے اس کشف کی تصدیق ہوتی ہے کہ جمادات میں شعور اور حس موجود ہے، جس سے وہ تلبیہ کی آواز سنتے ہیں اور خود کلام کرتے ہیں. اور ابو داؤد میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الحساۃ تناشد اللہ الذی یطرحها من المسجد لیدعها. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں कि जो शख्स मस्जिद हराम से कंकरियां उठाकर बाहर ले जाना चाहे तो वो कंकरियां इसको खुदा का वास्ता देती हैं कि इन्हें वहीं रहने दे, बाहर न ले जाए। यह हदीस भी अहले कशफ की तस्दीक करती है कि कंकरियों में शऊर और इदराक होता है। एक हदीस बुखारी और तिर्मिजी में आई है, अन अनस रजी अल्लाह तआला قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحد جبل يحبنا ونحبه ترجمہ احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں محبت کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جمادات میں شعور اور حس موجود ہے۔ نحبہ سے مراد حقیقی مراد ہے۔ نحبہ سے اگر حقیقی محبت مراد ہے تو يحبنا میں بھی محبت کا لفظ حقیقی معنوں پر محمول ہوگا۔ ہاں مسئلہ ظنی ہے، داخل عقائد نہ ہوگا۔ جمادات اور اشجار کو تسبیح و تحلیل و تحمید و تنزیح کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہے ہیں، مگر انسان جو معرفت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ خدا سے غافل ہو گیا۔ انسان اگر اپنا مقام پہچان لے اور قرب الہی اور رضا الہی کے حصول میں لگ جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے، اور اس کا واحد ذریعہ ذکر الہی کی کثرت ہے۔ یہ خیال رہے کہ مشاہدات، مکالمات، مکاشفات کا حاصل ہو جانا یا جمادات اور ارواح سے کلام کر لینا کمال کی چیز نہیں، اصل کمال قرب الہی اور رضا الہی کا حصول مقصود ہے۔ اللہ کی اطاعت اور عبادت پر استقامت صوفی کامل کے لیے ضروری ہے۔ چاہیے کہ مشاہدات وغیرہ تمام چیزوں سے صرف نظر کرتا ہوا اپنی منزل مقصود یعنی قرب الہی کی طرف بڑھتا چلا جائے، اور یہ مقصد شیخ کامل کی رہبری سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جواب ختم ہوا۔